الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى حما بين مكة والمدينة فحمد الله وثنى ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يهدي رسول ربي فأجيب وأنا طارق فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فخص على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد درس حدیث کی اس محفل کے اندر تشریف لانے والے عظیم القدر علماء کرام دامت برکاتہم القدسیہ مشایخ عظام، سادات کرام، اخواز کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے، میرے بہت پیارے اور عظیم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری گفتگو سننے والی قابل احترام بہنوں اور دنیا بھر سے جو لوگ اس وقت سمیع بصری توسل سے میری گفتگو سننے والے، دین کا جذبہ رکھنے والے عظیم تر دوستوں، آج کی اس محفل میں آپ کو صرف رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی دو احادیث سنانے کا شرف حاصل کروں گا. ایک حدیث شریف میں ایک احساس ہے، جو احساس امت مسلمہ کی ضرورت ہے، اور دوسری حدیث شریف میں رسول کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو منزل پر پہنچنے کا سرمایہ عطا فرمایا. اگر آج اس محفل میں ہم یہ احساس اور یہ سرمایہ دونوں دامن میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو ہماری خوشبختی ہوگی اور اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. آئیے پہلے تو عرض کروں کہ احساس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث شریف نقل کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
انمادن یمتذر من اللہ الرحمہ، وہ شخص جو ندامت کی روش اختیار کرے،
زندگی میں کمیاں رہ گئیں، غلطیاں ہو گئیں، کمزوریاں آ گئیں، گناہ ہو گئے، معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے، راتیں خراب ہو گئیں، دن خراب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ دل میں ندامت پیدا ہوگی، میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے، ٹھیک نہیں کیا ہے، تو حضور رحمت عالم اسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا انتظار کرتا ہے، گویا اللہ سبحانہ کی رحمت اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. آگے فرمایا کہ والمعجب ينتظر المقطع، اور وہ شخص جس کے دل پر گرا لگ گئی، اس کے اندر خود پرستی آ گئی، وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگا،
اس نے کبھی زندگی میں کوشش ہی نہ کی کہ میں کسی ایسے افق پر جھانکوں جہاں میری تقدیر بنانے والا کوئی سورج طلوع ہو جاتے ہیں. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا انتظار کرتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عالم عباد اللہ, اللہ کے بندوں جان تو اس بات کو, اللہ کے بندوں جان لو اس بات کو کہ ان کل عامل سیقدم علی عمل, کہ ہر عمل کرنے والا وہ اپنے عمل پر ضرور اٹھایا جاتا ہے, اس کا عمل اس کو پیش آتا ہے, اچھا ہے تو اچھا, برا ہے تو برا. مانا ہے کہ جس وقت انسان کی موت آتی ہے جو کچھ آپ نے زندگی میں کیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے, زندگی کیسے گزاری, کیا کرتے رہے, کیا سوچتے رہے, عقیدہ کیا تھا اور زندگی گزارنے کی روش کیا تھی, رویہ کیا تھا, جو کچھ کیا ہے موت کے وقت جس طرح آئینے میں تصویر آ جاتی ہے, ادھر اسرائیل آئیں گے اور ادھر نامہ اعمال سامنے. میں یقین جانیے بہت انسپائر ہوا, میرے عزیز نے اپنے والد کا قصہ سنایا تو کہنے لگا کہ میرے والد صاحب نے 92 سال عمر پائی اور جس وقت انہوں نے کہا کہ میرے والد ادھر راجہ بازار میں کپڑا بیچتے تھے چادر ڈال کر, تو وہ بابا جی مجھے یاد بھی آ گئے, میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے جس وقت 92 سال کی عمر میں موت کا وقت آیا تو سارے گھر والوں کو بچوں کو بچیوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹھو آپ سارے بیٹھو, میں غسل کر لوں, اب میرا آخری وقت آ گیا. اور غسل کرنے کے بعد پھر بیٹھے چند نصیحتیں کی, پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اللہ میں نے ہمیشہ تیرے سامنے گردن جھکا کے زندگی گزاری, اب میں گردن جھکانے لگا ہوں, کلمہ پڑھنے لگا ہوں, مجھے اپنے پاس بلا لے, لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنی جان جانے آدمی کے سپرد کر دی. سامعین واتمکین, جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھو گے, جیسے زندگی گزارتے ہو لگے موت وہ سب کچھ روبرو ہوگا. میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا, عمال کا در مدر تو خاتمے پر ہے, تو احساس پیدا کیجیے کہ اب زندگی کو ہم نے دھونا ہے, اور جیسے ماضی میں ضائع ہو گئی اب ہم نے زندگی ایسے نہیں گزارنا, ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے اور جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللیل والنہار مطیعتان, یہ رات اور دن یہ تو سواریاں ہیں, جیسے تم گھوڑے پر چڑھ کر سفر کرتے ہو. میرے حضور اللہ یہ رات اور دن بھی ایسے ہی ہے جیسے سفر فرسٹ مستیر الاخرہ. تو جب رات اور دن اللہ نے تمہاری سواریاں بنا دی ہیں تو ان پر اچھے طریقے سے سفر کرو اور آخرت کی طرف تمہارا سفر جو ہے وہ اچھا ہو. پھر میں نے خوشبو کہا کیا لکھا وقت ضرور تصویر. یہ کیا ہے؟ اور تصویر سے بچو چکنے لو مہنگے نہ ہو جائے. آپ دیوار بناتے ہیں, دیوار بناتے ہوئے اور راج جو ہے وہ دیوار کے اوپر چڑھتا ہے, اس کو آپ اینٹ پکڑاتے چلے جاتے ہیں تو وہ اینٹ لگاتا ہے دیوار اوپر ہوتے چلی جاتی ہے, لیکن ایک اینٹ جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں صوفہ. یعنی یہ اینٹ گر گئی ہے اور ضائع ہو گئی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ رات دن کے گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہو, سفر اچھا کرو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ضائع ہو جاؤ. اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچاؤ, منصوبہ بندی کرو. عالم ہے وہ سوچے کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں, پیر ہے وہ سوچے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں, تاجر ہے وہ سوچے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں. میں ضائع ہونے سے بچ کیسے سکتا ہوں؟ یقین جانیے کہ یہ ایک ایسا احساس ہے جس وقت آ کر کے آپ کے دل کی دھڑکنوں سے جس وقت پیار کرے گا تو تمہاری زندگی جو ہے وہ حمالہ کی چوٹی پر محسوس ہونے لگ جائے گی. میں نے حمالہ کہہ دیا, بلکہ جس وقت بندہ غلامی رسول کا پولادا گلے میں ڈال دے تو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اس کی عظمت اور اس کی عزت کے کوریرے تو سرے عرش لہرانے لگ جاتے ہیں. اللہ نے سبحانہ اس کو اتنا نوازتا ہے, اتنا نوازتا ہے. اچھا جی, احساس پیدا ہو گیا میں اپنی راتوں کو کیسے بچا ہوں. احساس دل میں جنم لے گیا کہ میں اپنے دنوں کو ضائع ہونے سے کیسے بچاؤں, اور یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میری زندگی تو برف کی طرح پگھل گئی ہے, اب میں کہاں جاؤں, میں کس گلی میں صدا دوں, میں کس کو پکاروں کہ میرے ماضی کی غلطیوں کا بھی ازالہ ہو جائے. اور جس وقت میں اللہ کی کچہری میں کھڑا ہوں اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. آئیے اس سرمائے کی تلاش کرتے ہیں. وہ دولت کیا ہے کہ آپ ضائع ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے دوسری حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی. اس حدیث کو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا حضور نبی کریم علیہ السلام سے. حضرت زید ابن ارقم انصار میں سے تھے اور خزرج قبیلے تھے. ابو عمر آپ کی کنیت تھی, صغر سنی میں یعنی چھوٹی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو چچا نے پالا, اور آپ کے چچا کا اس میں گرامی تھا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے لگتے تھے. بخاری شریف کی روایت میں آپ خود فرماتے ہیں کہ 19 غزوات ہوئے جن میں سے میں صرف 17 میں شریک ہو سکا, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور خدمت دونوں اللہ نے مجھے عطا کی. بچپنے کا لطیفہ خود سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس وقت غزوہ موقع ہوا میری عمر چھوٹی تھی,
تو میں حضرت عبداللہ بن رواحہ چچا کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا. تو ابن رواحہ شاعر تھے اور غضب کے شاعر تھے, جس کا الفاظ اور ادب ان کے سامنے آتا تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کوثر و تسنیم سے دھو کر الفاظ کو استعمال کرتے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور انداز بھی اپنا کہ نعت خوان نعت پڑھتے ہیں تو جس وقت الفاظ میں جوش آتا ہے تو کبھی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, کبھی ہاتھ لہرائے جاتے ہیں. لیکن ابن رواحہ کی اپنی عادت تھی, وہ جب نعت پڑھتے تو صرف ہاتھوں سے گول نہ گھماتے, حدیث شریف میں تو حضور کا پورا طواف کرتے.
یطوف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر نعت چلتی اور ادھر حضور کے گرتا کے گھومتے.
اور پھر ساتھ کہتے کہ حضور جب تک آپ کے غلام ہیں آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. تو گھوڑے کی پیٹھ پر جس وقت گھوڑا آہرا ہوا اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھا اور تیز ہوا نے سوار کا استقبال کیا, طبیعت مچلی اور ادب تخلیق کیا گیا اور الفاظ سرا سے ادا ہوئے. تصور میں رسول کریم ہے اور روئے ان پر نام محمد مرتسم ہوا. کریم آل اسلام کا نام لے کے پھر کہا کہ میرے حضور کے دین کے لیے میں کیوں نہ جامع شہادت نوش کر دوں. اسے یہ لفظ کہا تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں رونے لگ گیا, میں رونے لگ گیا. اس کے میرے چچا تھے اور انہوں نے کہا کہ میں قبر میں چلا جاؤں حضور کے لیے, تیر آئے اور میری چھاتی میں پیوست ہو جائے اور گھوڑے چھوڑے اور میں حضور کے دین کی دفاع کے لیے دشمن کے مقابلے میں اتروں اور پھر میں جامع شہادت نوش کر لوں. حضرت زید کہتے ہیں میں نے رونا شروع کیا تو حضرت ابن رواحہ نے درہ نکالا اور نکال کر میری پیٹھ پر باندھا. انہوں نے کہا مجاہدوں کے بیٹے رویا نہیں کرتے,
اور جن کی تربیت سے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو
وہ میدان کارزار میں موت سے ڈرا نہیں کرتے. جن کو حضور نے تربیت دی ہو وہ تو کبھی حسین بن کر, کبھی عباس بن کر, کبھی علی اسکر بن کر کے بناؤ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. اے باپ تو ہمیں ڈرا نہیں سکتی,
ہم تو محمد عربی کے چہرے کے حسن کے متوالے ہیں.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری خواہشات اور آرزوؤں کو کچھ ایسی مہمیز لگی کہ مجھ میں ہمت آ گئی اور اللہ اکبر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بچہ تھا کہ جس وقت عبداللہ بن ابی نے ایک موقع پر کہا تھا نا کہ آپ مدینے جا کے عزت والوں کو نکال دیں گے, اور لفظ نکلا کہ جو محمد عربی کے ساتھی ہیں ان کو ذلیل کر دیں گے. تو اس کے یہ لفظ زید بن ارقم نے حضور کو آ کے بتا دیے. یہ بات سنانے میں میرا ایک مطلب ہے, جس وقت اللہ اکبر جس وقت حضور نے سنے تو کہا عبداللہ بن ابی کو بلاؤ اور زید کو بھی بلاؤ. جس وقت دونوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حاضر ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے کہا خدا کی قسم, ستاروں کی تخلیق کرنے والے کی قسم, چاند سورج بنانے والے کی قسم میں نے یہ بات کی نہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چپک رسی کی زید بن ارقم کو کہ تو نے جھوٹ بولا, اور حضرت عالم علیہ السلام نے محفل برخاست کر دی. زید بن ارقم کہتے ہیں میرے بخت کی عظمت دیکھو کہ میں گھر جا کر کے اپنی رضائی کے اندر منہ دے کر رونے لگ گیا کہ اور تو جو ہوا ہوا, آج مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جھوٹا کہہ دیا گیا جس کا بوجھ کچھ اتنا بڑا میری طبیعت پر. کہنے لگے کہ میں رویا اور اتنا رویا کہ میری رضائی بھیگ گئی میرے آنسوؤں کے ساتھ, تا آنکھ میرے دروازے پر کسی نے دستک دی, اور جس وقت میں نے توڑ کے دروازہ کھولا تو مصطفیٰ کا جانے والا بلال آ رہا تھا. اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ حضور کی کچہری سے بلاوا آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ہوا گیا لیکن ڈرتے ہوئے بھی اور سہمے ہوئے انداز میں بھی کہ نہ جانے فیصلہ کیا ہوگا. کہتے ہیں جس وقت میں نے مسجد کے نبی کے دروازے سے اندر قدم رکھا تو حضور پر نظر پڑی تو آپ مسکرا رہے تھے تو میری جان میں جان آ گئی. آپ کا مولا تھا ادار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان اللہ صدقک و صدقک یا زید. اے زید, اللہ نے تجھے سچا کہہ دیا ہے اور تیری تصدیق کر دی ہے کہ وہ بھائی جھوٹا ہے اور زید ابن ارقم سچا ہے. جناب, ایک کو سچائی کی سند ملی, ایک کو صداقت کی سند ملی, ایک کو بات ٹھیک کرنے کی سند ملی اور سند حضور نے دی. اس لیے صداقت کی سند ملی کہ جو سچوں پر ٹبر تھا حسن حسین کا, یہ ان کی محبت میں گرفتا ہے زید ابن ارقم تھا. جناب, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ بہت دور تک میری بات سنی جا رہی ہے, ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ان کے سامنے علی کو برا بلا کر دیا, کوئی لفظ برا کہہ دیا تو ان کے براپے والے جسم میں جیسے بجلی بون گئی,
جیسے سونا جب سید ابن ارقم کے وجود میں اتر گیا ہو, آن آپ بیٹھے جھوٹ کرنے والے.
سمجھنے کے بعد کہا تم نے ارقم کے بیٹے سید کے سامنے علی کو برا بھلا کہا ہے؟ علی میرا دوست بھی ہے, علی میرا امیر بھی ہے, علی میرا استاد بھی ہے, اور علی میرے دل کی محبت بھی ہے.
تمہیں سمجھنا چاہیے.
جی جناب, ساری زندگی ہمارا علی کی غلامی میں گزارا, اکثر سال عمر میں, اور جس وقت کوفہ کی مسجد میں آتے تھے جہاں مولا علی نے ممبر پر قدم رکھے تھے, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے مولا مجھے یہی مٹی نصیب کر تاکہ میں علی کے وفاداروں میں سے اٹھوں, میں علی کے وفاداروں میں سے اٹھوں. جناب زید ابن ارقم سچے تھے, تھوڑے ڈاڑے تھے. ایک بندے نے اشراق کی نماز پڑھی, اور اشراق کی نماز ذرا تھوڑا پہلے ٹائم پڑھ گئی, ویسے سورج طلوع ہو تو 20 منٹ بعد آپ اشراق پڑھتے ہیں, تو اس بندے نے ذرا پہلے وقت میں چاشت پڑھ دی, تو حضرت زید ابن ارقم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کو کہا وہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اس طرح پڑھو جس طرح حضور کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. انہوں نے کہا کیسے پڑھی جاتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم جس کا چاشت پڑھتے تھے تو سورج اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ آپ زمین پر قدم رکھتے تھے تو ہمارے پاؤں کے تلے جلتے تھے، اس وقت ہم جاش پڑتے تھے، یا اگر گھوڑے اور جانوروں کے بچے اگر کسی کیل کیلے کے ساتھ باندھے ہوتے تو دھوپ اتنی گرم ہو جاتی کہ وہ تنگ ہو کر کے کیلے کے گرتا گرد اس طرح گھومتے. اس وقت ہم جاش کی نماز ادا کرتے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا. حضور علیہ السلام ایک دن آپ کھڑے ہوئے ہمارے اندر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے لگے، واس فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے بما ان جدا خمن، ایک پانی کا چشمہ تھا جس کا نام تھا خم، وہاں رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا. اچھا میں عرض کروں یہ جگہ کہاں ہے؟ ہم مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جائیں تو جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں میقات ہے. ویسے بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مدینہ شریف سے یہاں چلے گئے تھے اور سکونت اختیار کی. یہ الیار علی کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے. اس کے ساتھ ایک مسجد میقات ہے اور اگر تھوڑا اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ آگے جائیں تو ایک مسجد ہے، وہ آج کل مسجد رسول کے نام سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانی جاتی ہے. یہاں یہ چشمہ تھا، اس پر مسجد بنا دی گئی، باقی تو نہ چھوڑنے والوں نے کچھ نہ چھوڑا، آثار مٹا دیے گئے، لیکن یہ مسجد اب بھی سلامت ہے. اور 18 ذوالحج جب ہوتی ہے، 18 ذوالحج تو اس شاپ کے قافلے اس مسجد میں آتے ہیں، اس لیے کہ اس مسجد والی جگہ رسول کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں مجھے تقریباً 18 دفعہ نفل پڑھنے نصیب فرمائے. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا. جو نبی کریم علیہ السلام اسلام کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے بیمائن یودا اما بین مکہ والمدینہ، حضرت زید بن ارقم نے خود یہ وضاحت کی کہ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. فحمد اللہ وسلم وبعاد وذکر، رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ثنا کی. ثم قال اما بعد، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اما بعد، الا ایھا الناس، کیا مطلب کہ حضور نے فرمایا کہ الا ایھا الناس. ایک بات میں آپ کو بتاؤں مزیدار، آج کل دنیا مغرب نے ریسرچ شروع کی ہے کہ یہ جو پچھلی گزری ہوئی آوازیں ہیں ان کو کیچ کیا جائے، اس میں بڑے راز معلوم ہو جاتے ہیں. تو مثلا یہ خطبہ آج میں دے رہا ہوں تو آج تو آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن پچھلے سال کا خطبہ
ایسا آلہ ایجاد ہو جائے کہ جس سے پچھلے سال جو میں نے خطبہ دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ آواز فنا نہیں ہوتی وہ لہروں میں موجود ہوتی ہے. تو مجھے اس سائنس رپورٹ پر سب خوشی ہوئی کہ انہوں نے لکھا کہ آوازیں مکسچر ہیں, ہم آوازوں کو ریکارڈ تو کر لیا ہے, چار چار ہزار سال پہلے کی آوازوں کو ریکارڈ کر لیا ہے, لیکن وہ مکسچر ہیں, ان کو الگ نہیں کیا جا رہا, وہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی آواز ہے اور کس کی ہے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ مدینے میں جا کے ریکارڈ کرو, اس لیے کہ حضور کی آواز سے تو کسی کی آواز ملتی ہی نہیں.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
بھائی کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہوں گے, اس لیے کہ حضور کی آواز ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرہ جو ہے وہ کامیاب ہی نہیں ہے. یہ آواز ریکارڈ کرنے کے لیے حضور کے صحابہ ہیں,
اور جنہوں نے آواز اور خوف کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روح میں اور اپنے دل میں اور اپنے باطن میں جذب کیا.
اچھا جی,
اللہ الناس,
چلیے ایک اور بات, فن حدیث کہ اسی جگہ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جس پہ رسول کریم علیہ السلام نے سارے مومنوں سے سوال کیا تھا کہ مجھے بتاؤ میں تم میں سے کس کس کا ولی ہوں. پہلے حضور نے پوچھا
کیا میں مجھے کوئی تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا ولی ہوں اور تمہاری جانوں سے قریب ہوں؟
اس لیے کہ حضور کو پتا تھا کہ سارے نہیں سمجھے, تم جانتے تھے نا سارے سمجھتے نہیں. حضور نے پوچھا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو سمجھتا ہے کہ میری اس کی جان کا مالک میں ہوں یا اس کی جان سے میں قریب ہوں؟ سیابہ صاحب نے ہاتھ اٹھا دی. تو رحمت اللہ علیہ کو کچھ غور سے سنو, من کنت مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہ بالکل اسی کسی جگہ روایت کی,
اور آپ یہ جو حدیث میں پڑھنے لگے وہ اس نے کہا کہ بے مائی یوتا ہما, اس جگہ یہ الفاظ پھر حضور سے روایت کیے گئے.
میں تیسرا متن سنانے لگا ہوں, مزیدار بات. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجت ہی یوم عرفہ, حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ان کے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں, میں نے وہاں دیکھا اور وہ والا ناقت ہی اسوا, حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے, یخطب, حضور خطبہ دے رہے تھے, سمیت ہو یقول, میں نے سنا آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس, او لوگو, وہی الفاظ جو سید ابن ارقم نے روایت کیے اور کہا کہ خون کے مقام پر حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا. جابر کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں رحمت عالم نے فرمایا اور الفاظ من خون کو مرنا سے انہوں نے روایت کیے, اور سید نے طہارت کے الفاظ روایت کیے. اب ایک درایت کی بات کروں, میں نے اپنے استاد محترم استاد الکل مولانا محمد المدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ جابر کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کو فرمایا اور عرفات میں فرمایا, غیر ارقم کہتے ہیں کہ قوم غدیر کے مقام پر فرمایا, اور دوسرے سیابی کہتے ہیں کہ یہ فرمایا, اور یہ کہتے ہیں کہ ان تاریخ کے الفاظ ارشاد فرمایا. تو استاد جی ان ساری چیزوں میں تجویز کیسے ہوگی؟ بڑی محبت والے استاد تھے, بڑے پیار والے تھے استاد, وہ مجھے کہنے لگے تو اس میں کیا بڑے محال ہے کہ حضور نے ایک قدم نہیں فرمایا, حضور نے پتا نہیں کہ سفر میں بار بار فرمایا,
بار بار فرمایا, مکان میں خاک پر بھی فرمایا, مکہ کی طرف جاتے ہوئے بھی فرمایا, مکہ سے واپس آتے ہوئے بھی فرمایا. آپ جابر کہتے ہیں میں نے بھی سنا زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے بھی سنا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع پڑا کوئی عام تھا کوئی زور بار بار ارشاد فرما رہے ہیں. سو امپورٹنٹ ویسے بھی پیارے جس پر نبی اور رسول بات کرے تو بڑی اہم بات ہوتی ہے. جس وقت وہ خطبہ دیتے ہوئے بات کرے تو وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے, اور جس وقت بار بار بات کرے تو وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے. اس لیے کہ رحمت یال علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہ فرمایا, آتے جاتے ارفاد, اور یہاں پر رحمت یال علیہ السلام فرمایا ہو لوگو وہ لوگوں پر سوچا اس لیے ہے کہ باقی سارے کہتے تھے ہو میری قوم, اور انہوں نے کسی ایک کو مخاطب نہ کیا. لوگ کہا تاکہ پتا چلے کہ اگلے بھی اور پچھلے بھی جو موجود ہیں وہ بھی, اور جو بعد میں آئیں گے وہ بھی, اور جو سن رہے ہیں وہ بھی, اور جن تک پیغام پہنچایا جائے گا وہ بھی, جو پہلے قوموں ملتوں والے ہیں وہ بھی, اور جو میرے مخاطب ہیں وہ بھی, سارے سن لیں. اس لیے کہ کسی ایک قوم کا رسول نہیں بول رہا, ساری کائنات کا رسول بول رہا ہے.
ایوہ الناس,
بولو کو فإنما انا بشر, فإنما انا بشر, یہ بشر سے رحمت یال علیہ السلام نے مراد یہی لی کہ میں بنی نوع ایک انسان سے ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رحمت یال علیہ السلام بنی نوع انسان سے نہیں ہیں. آپ کے والد بھی تھے, آپ کے دادا بھی تھے, آپ کا شجرہ اللہ سب بھی تھا. عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی بشریت بھی بے مثل تھی اور آپ کی نورانیت بھی بے مثل تھی. تو یہاں اسی لیے مقام نکرہ میں حضور نے بشرن پر تنوین داخل کی. اس کا معنی یہ ہے کہ میں بنی نوع انسان سے ہوں, لیکن مجھے عام انسان نہ سمجھنا, میں وہ ہوں جو انسانوں کو انسان بنانے والا ہوں,
جو کاران انسانیت کو آدمیت
اور انسانیت سکھانے والا ہوں. یو شک ایات یا رسول ربی, بھائی ممکن ہے کہ میرے پاس اللہ کا وہ جو آنے والا آتا ہے آ جائے, یعنی اسرائیل حضور نے میرا وہ آ جائے فوجیب, اور میں کیا دوں ٹھیک ہے میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ بات کیوں کہ اس میں بھی ایک مطلب ہے, تاکہ کوئی حدیث پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ تو پہلے زمانے میں فرمایا تھا, حدیث منسوخ ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا یہ آخری زمانے کی حدیث ہے, تاکہ پتہ چلے یہ منسوخ نہیں ہے, یہ ساروں کی ناسخ ہے, اور اس کے اندر جو متحا ہے, جو مطلب ہے, وہ قابل توجہ ہے, اس کی طرف دھیان دیا جائے. پھر فرمایا کہ وہاں تارکن فیہم ثقلین, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں. میں رکا اس لیے ہوں کہ غور کروں, جس کو رسول بھاری کہے تم تو اس کو ہلکا نہ کرو, جس کو رسول کہے کہ یہ عزت والا ہے, کم از کم اتنی عزت تو دو کہ جتنی رسول نے دلائی ہے.
فإنما
انا بشر شکایات یا رسول ربی فوجی بابا نتار کن فیکم ثقلین. میں تم میں بڑے وزن والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بے وزن نہیں ہے. میرے دوست، میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا افضل اور مفضول، اعلی اور مالا. میں تو محبت اور عقیدہ بنانے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، دلوں کو بکھیرنے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کہا کہ میں بھاری چیزیں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں. اچھا، میں پہلے اس لیے کہ میں بتاؤں، میں عرض کروں گا کہ جس کا تسلیہ کا سیگا ہو، تسلیہ کا سیگا، بس میں کہتا ہوں کتابان، تو مطلب یہی ہوگا کہ یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے. قلمان، دو قلم، یہ بھی قلم ہے، یہ بھی قلم ہے. تو جب حضور نے ثقلین فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بڑے وزن والے ہیں، یہ بھی بڑے وزن والے ہیں. تو میرے دوست، اپنے دل کو مانجو، صاف کرو. زندگی کا سرمایہ ہے دونوں چیزیں. منزل پر پہنچنے کے ذرائع ہیں دونوں چیزیں. پہلی چیز رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی، کتاب اللہ فیہ الہدا والنور، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن. اللہ عز و جل سبحانہ نے ہمارا بدن بنایا، اس میں ایک روح رکھی اور ایک بدن. جو بدن ہے وہ مادی چیز ہے. اللہ نے اس کے رزق کا بھی بندوبست کیا تاکہ انسان کی مادی ضرورتیں پوری ہوں. یہ ستاروں کے دیے جلائے، سورج روشن کیا، آفتاب کو منور کیا، گنگور لٹائے بنائے، جھرنے پھوٹے، ندیاں بہنے لگیں اور سخت زمین سے لہلاتی فصلیں نکلیں. یہ انسان تیری مادی ضرورت اور رزق کی پورا کرنے کے لیے تھی. تو کیا روح کی ضرورت اس خدا نے نہ پوری کی؟ رب کریم نے کہا یہ بنایا تاکہ تیرے جسم کی ضرورت پوری ہو، اور نبی اور رسول بھیجے، اور پھر خاص کر کے جب عقل تمہاری بالغ ہو گئی اور تمہیں بڑی قیادت کی ضرورت پڑی تو میں نے خطیب فاران محمد رسول اللہ کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تمہاری روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہو اور تم فیض یاب ہو، تمہاری تربیت ہو. تو تیرا بھی قدر سا نہیں اس رسول کے سینے پر. اللہ اکبر، قرآن نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجات اور ہدایت انسانی کا جو سرچشمہ ہے اس قرآن قرار دیا. تو میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو قرآن حکیم ہے اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس ہے، ہم پڑھتے ہیں. یقین جانے کہ اس کتاب کی ذات، کتاب کا جو ظاہر ہے وہ تو کتابوں ایسا ہے، لیکن اس کے باطن میں جو اللہ عز و جل سبحانہ نے جلوہ رکھا ہے اور جو رحمت رکھی ہے، کوئی کتاب تصور بھی نہیں کر سکتی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باطن قرآن میں جانو تو موج در موج ہے، اور قید در قید اللہ کی رحمتوں کے وہ موج رنگ سمندر ہے کہ جن کی گہرائی کا اندازہ لفظوں میں پیش نہیں کیا جا سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے تو الحمدللہ آپ سارے کو میری گفتگو سن رہے ہیں, انگریزی سمجھنے والے ہیں دور دور تک, لیکن اگر اس زمانے میں اگر 64 جو رائٹر تھا انگریزی کا اس کی کوئی تحریر پارا اگر آپ کو پکڑا دوں میں تو 500 سال پہلے گزرا ہے تو کیا آپ اس کو سمجھیں گے؟ آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. بہت انگریزی کا ماسٹر بھی ہو تو اس کو کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کا فلاسفی کا رابطہ کرنا پڑے. وہ میرے بھائی بلے شاہ صاحب کی پنجابی ہے, اگر آپ بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا دیوان اٹھائیں تو پنجابی کے سارے لفظ آپ نہیں سمجھ سکیں گے. وارث شاہ ہیں, انہیں پنجابی میں کلام لکھا ہے, آپ کو سارے لفظوں کی سمجھ نہیں آئے گی. سیف الملوک ہے میاں صاحب کا کلام, ان لفظوں کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک دفعہ میرے عزیز بیٹھے ہیں ممتاز صاحب, مجھے کہا تھا کہ شام کہیں پھر شام محمد, یہ شام کیا چیز ہوتی ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا اتنی پنجابی تو مجھے آتی ہے کہ اس کا مطلب دوست ہوتا ہے. لیکن سارے لفظ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, یہ نوارث شاہ سمجھ آئے, آپ نہ بھلے شاہ سمجھ آئے, نہ چوسر سمجھ آئے, نہ ہٹن سمجھ آئے اور نہ تیگنی سمجھ آئے. جناب 500 سال پیچھے ہے تو بات سمجھ نہ آئے. مجھے قسم استاد کی اگر آج بھی حضور سامنے آ جائیں وہ عربی بولیں تو کروڑوں دیوانے محمد عربی کی زبان کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ اعجاز ہے آپ کا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا قرآن اس زبان میں ہے. الحمدللہ آج عربی بازاروں میں بولی جاتی ہے, آج ممبروں پر جو خطیب خطبے دیتے ہیں اسی عربی میں دیتے ہیں جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے, اور وہ تاجر ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے والے جس تک وسیقے لکھتے ہیں دوسری عربی میں لکھتے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا. آپ لوگ تو جناب چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ جناب ہم سعودی عرب جائیں تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے جی ہر دکان پر ایک سعودی ضرور بیٹھے. آپ کہتے ہیں یہ کیا پابندی ہوئی تھی, کاروبار ہم کریں اور کہتے ہیں بیٹھے سعودی. لیکن مجھے ان کے مفتی کی یہ بات پسند آئی, وہ کہتے ہیں ہم اس لیے عربی بٹھاتے ہیں تاکہ دنیا میں محمد عربی کی زبان کا چرچا بڑھے اور حضور کی زبان مٹنے نہ پائے. جس زبان میں آج تورات ہے لیکن تورات کی زبان نہیں ہے, آج انجیل ہے لیکن انجیل کی زبان نہیں ہے, آج زبور ہے لیکن زبور کی زبان نہیں ہے, لیکن محمد کا قرآن بھی ہے مصطفیٰ کی زبان بھی ہے. تو رحمت عالم الاسلام نے تہذیب نفوس اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول عزت, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت تمدن, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل قانون, رسول کریم علیہ السلام نے بشریت کی تقدیر بدلنے کا سارا دیا اور فرما جس کی زبان پر فنا نہیں ہے محمد کے قرآن پر کہتے فنا رہتی ہے. حضور ہمارا ایک قرآن, آج کی میری گفتگو سننے والوں حضور نے یہ کیوں کہا؟ میں تو میں باری چیزیں دو چھوڑ کے جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے. ماں نے یہ کہا کہ تم اپنا تعلق قرآن سے جوڑو, تم اپنا تعلق قرآن سے پیدا کرو, پڑھو. ویسے پڑھنا بہت اونچی چیز ہے, بہت اونچی چیز, عمل کرنا بھی بہت اونچی چیز ہے. لیکن میں نے پچھلے لیکچر میں سلومن یہودا کا ایک معنی کیا, میں نے کہا اوور ایسٹیمیٹ کرنا اور انڈر ایسٹیمیٹ کرنا. سلومن یہود کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا. کسی کو انڈر اسٹیمیٹ کرو, اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کرو, یہ ضرور مندی ہوگا. وہ بندہ جو ہے وہ کہنے لگا شاہ صاحب کو محبت والا مانا, تو محبت والا مانا مجھے ادھر یاد آ حج کی محفل میں یاد آ گیا. یاد رکھنا ظلم ظلم سے ہے اور جہول جہل سے ہے. میں یاد رکھ لوں کہ بے علم ہونے کے 100 خامیاں ہوں لیکن ایک خوبی بھی ہے. اور جو ظلم ہوتا ہے یہ تو سارا ہی ظلم ہوتا ہے, لیکن ایک بات بتانے لگ, جو محبت والا ہوتا ہے نا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا. جس کو کسی سے محبت ہو نا اسے کہے کہ محبوب کے بارے میں تو انصاف کر, وہ انصاف نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا, وہ کر ہی نہیں سکتا. اگر مجنو بھی ہو نا تو اس کو کہا کہ لیلا تو کالی ہے, ان کا تمہارے لیے کالی ہوگی, کعبے کا بلال کالا نہیں. وہ سو دلیلیں وہ نکال لے گا, اس لیے کہ مجنو جو ہے مجنو میں محبت ہے اور وہ کسی کے تفکر میں اترا ہوا ہے. وہ اس کو افلاطون سمجھائے, اس کو ارسطو سمجھائے, اور اس کو سارے زمانے کے فارابی آ جائے, اس کو جناب ابن رشد آ جائے, اس کے سامنے امام غزالی کو بھی لائے, انہوں نے تو کہا نہیں وہ لہلا کچھ نہیں ہے, ہم نے کہا نہیں نہیں سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کی کتابوں میں پڑھا تو اسے کوئی کتابیں میں لے گیا اور کہا کہ دعا کرنا, یہ دعاؤں کی قبول ہونے کی جگہ ہے کہ لیلا کی محبت چھوٹ جائے. اس نے کہا اللہ اگر تو ادھر دعا ہی قبول کرتا ہے تو مجھے لیلا عطا ہی کر دے. تو مجھے وہ تعلق ہے, تو دعاؤں کا سننے والا ہے. میں نے کہا صاحب محبت کرنے والا بندہ اپنے محبوب کے بارے میں حاجی صاحب میرے بڑے پیارے پرانے 32 سال کے ساتھی, تو یعنی میں کہتا ہوں کہ آئے صاحب مجھے قاسم اور قاسم چھوٹا جو ہے نا اس کے بارے میں میرا امتحان نہ لینا, میں باقی سارے امتحان پاس کر لوں گا ہی تو پھر. وہ کہتے کیوں, میں نے کہا اس لیے کہ میری محبت ہے اور محبت انصاف نہیں کر سکتی. محبت کیا کہ محبوب ہی بڑا ہے, محبت کیا کہ جس سے میں چاہتا ہوں وہ ہی اچھا ہے, اس کو انصاف کر ہی لے دو. جناب اللہ تعالی بنا ظلومن جہولا, ظلومن جہولا کا مانا ہے پہاڑ جو ہے جس کی عقل نہیں تھی وہ فلسفے میں پڑ گئے اور کام امانت اٹھا نہیں سکتے, آسمان فلاسفی میں پڑ گئے کہ اٹھا نہیں سکتے, ہم چکنا چور ہو جائیں گے. انسان آگے بڑھا, اس نے کہا تو اس نسل میں ہمارا محمد پیدا کرے گا کمر تو نہیں ہو جائے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے, محمد کے حسن کے دیوانے رہے گا. من جہولا, اور میں جہولا کی بھی ایک بات بتاؤں کہ بندہ اگر پتا چل جائے نا اس کو ادھر یہ کھڈا ہے کنواں, تو اگر مجھے پتا نہیں ہے نا کہ کنواں ہے یا نہیں تو میں سیدھی چھلانگے لگاتے ہوئے توڑ کے چھلانگ لگا کے پار ہو جاؤں گا. لیکن اگر مجھے بتا دوں نا آگے کیوں ہے, آگے 4 بندے ہیں مار دیں گے, یہ ہوں گے بندے اندر ہی سے نہیں نکلیں گے. معاف کرنا دھماکے ہو رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے جی, یہ مسجد نہیں جائیں گے. میں نے اپنے ساتھیوں کو آج اس لیے بلایا ہے وہ سونے ہوں, موت جو ہے وہ بموں کے پٹنے سے نہیں ملتی ہے, موت تو خدا کے بلانے سے ملتی ہے. ڈرو نا اور گلی گلی محمد عربی کی کتاب قرآن کا ڈرامہ کرو, اور آسان نہ ہو اور کم ہمت نہ ہو. ہمارے تو عام کے عام گٹھلیوں کے دام, ادھر رہیں گے تو حضور کے نام کا چرچا کریں گے اور قبر میں جائیں گے تو حضور کے قدم چومیں گے. عام کے عام اور گٹھلیوں کے دام, اللہ کی ذات کا یقین کر کے اور میرے حضور کے پیارے پیارے نام کا ذکر کر کے اس پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے چپا چپا کو قرآن کی تعلیمات اور حضور کی تعلیمات سے منور کر دو
اور ایک چشمہ لے کے یہاں سے اٹھو
کہ ہم نے جب تک سانس چلتا ہے نا سانس اللہ کی قسم یار مجھے پتا یاد آ گیا اس کی ماں ہمارے یہاں ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ جس وقت کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ شہیدوں کو بلاتے ہیں تو بلاتے ہیں جا کر کے کوئی قرآن مجید پڑھتے ہیں یا تو دعا کرتے ہیں اگر سانس مشکل میں پھنسی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں چادری ختم پڑھنا سورہ مزمل پڑھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخری میں آسان آسان کر دے تو یقین جانیے کہ کچھ ایک علاقہ ہے اس میں ایک بابا فوتو 102 سال کی عمر تھی تو میں ان کجے والا گوشت کے اوپر والا لڑ کے نیچے آنکھوں پر آیا ہوا تو جس وقت میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنے گھر والوں سے اپنے کہنے لگے کون آیا ہے تو ہماری ادارے کے زبان میں شہیدوں کو باجی کہتے ہیں انہوں نے کہا جی باجی صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا کیڑے باجی نے بڑے نے چھوٹے نے کہا نکے باجی آئے ہیں ان والد صاحب نے نہیں آئے میں گیا تو جس کا کام میں قریب ہوا کہنے لگے بادشاہ اب آپ آ گئے ہیں نا تو ذرا قرآن کی ایک آیت کی پڑھا دو ہے ان پڑھ ہوں چلو جاتے جاتے تو محمد کا قرآن پڑھ بولا
تو حضور احمد یار نے کثر سے پہلے حصہ پر رکھا
حضور نے زور دیا اس بات پر کہ تمہارا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ بس مضبوط ہو جائے میں کیا بات آج سے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے پتہ نہیں یار یہاں بہت پڑے لکھے لوگ ڈاکٹر تھا نہیں تھا پیسہ تھا آپ تو اللہ کرے میں تو دعا کرتا ہوں وائس چانسلر ہو جائیں میری دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو پتہ نہیں یہ ایکس اور ٹی جو ہے یہ دو جوڑ کے پتہ نہیں کیا بنتا ہے چلو یہ جو بھی بنتا ہے یہ ایک کمپیوٹر کی فرم ہے امریکہ کی ایکس اور ٹی لکھتے ہیں اس کو تو اب میں غلط تلفظ نہیں کرتا اس لیے کہ جو دور بہت سن رہے ہیں وہ میرا مزاق میں ہوں تو اس کمپنی نے واہ واہ عربی زبان کی ایک ایسی ڈش کے ایک ایسا پروگرام انہوں نے نکالا ہے کہ اس میں صرف نار ڈالی صرف نار ڈالی ہے کہ آپ کوئی بھی جملہ اس میں ڈالیں وہ عربی کا تو وہ کمپیوٹر آپ کو کہتا ہے کہ اس میں یہ زبر جہاں پڑھنی تھی آپ نے زیر ڈال دیا زیر پڑھنی تھی آپ نے زبر ڈال دیا یہ مبتدا تھا اور آپ نے اس کو خبر بنا دیا ہے یہ خبر تھی اور یہ مبتدا بڑا زبردست پروگرامہ علماء اس سے فائدہ اٹھائیں کوئی بھی جملہ ڈالیں وہ جواب دیتا ہے کہ جناب یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے اور یہاں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے ہائے میں نے اخبار کا تراشا اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے انہوں نے مسلمان ڈاکٹرز کو مزاق کرنے کے لیے بلایا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے جملے ان کو صحیح کریں گے کرانے کے بعد پھر ہم قرآن کو ڈال دیں گے اور دیکھتے ہیں نا پھر کیسے ہم ان کا مزاق اللہ اکبر میں نے جس وقت وہ رپورٹ پڑھی میں بڑا خوش ہوا کہ جناب حال کے اندر مسلمان مرد اور عورتیں جو اکٹھے تھے اور بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے وہ پہلے غلط غلط جملے دیتے رہے کمپیوٹر ٹھیک کرتا رہا پھر انہوں نے قرآن کی ڈسک ڈالی اور کام بٹن دبانے لگے ہیں جس میں کتنی غلطیاں ہیں سکرین پر کسی نے آنکھ بند کی کسی نے آنکھ کھولی اور جس وقت دیکھا تو سکرین پر آیا قرآن میں غلطیاں 0 0 0 0 0 رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن مجید پر زور دیا اللہ اکبر کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطا ٹھیک کرو اللہ اکبر جہاں میری کرم حضور نبی کریم علیہ السلام نے 5 نمازوں میں حکم دیا قرآن پڑھو سنو پڑھو سنو اور مجھے ایک کرنل ہیں, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, عیسائی تھے, ان کی بیٹی مسلمان ہوئی لاہور میں, تو اس کی شادی ایک مسلمان مرد سے ہوئی. اب بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اس لیے میں نام نہیں لے کر اس لیے پہچان لیں گے. تو وہ بیک بھی میرے ہو گئے, لیکن وہ مجھے عورت کہنے لگی مسلمان ہوئی, وہ کہنے لگی کہ شاہ صاحب یہ میرے میاں کو سمجھاؤ کہ یہ قرآن مجید نماز میں اردو میں پڑھا کرے. میں نے کہا اچھا میں ہی سمجھاؤں. تو وہ بھی مجھے کہتی ہے کہ آپ سمجھا کہ میرا میاں جو ہے نماز اردو میں قرآن مجید تو ایک ہی طرح پڑھتا رہتا ہے عربی میں, نہ ان کو کوئی سمجھ آتی نہ ان کو کوئی سمجھ آتی ہے, پڑھتا رہتا ہے. اور میں نے کہا یار یہ عجب مجھے تکلیف ہے. کہتی ہے کہ آپ کو اردو میں پڑھا کریں, آپ کو کیا کہ عربی میں آپ خطبے دیتے ہیں عربی میں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ بغیر سمجھے یہ بھی جنت میں چلا جائے تو بھی جنت, سمجھ آئے یا نہ آئے چلے جاؤ دونوں جنت. چلے گئے. شاید ایسا کوئی تعبیر ہے. میں نے کہا میرے حضور کا قرآن یاد کر لو, سمجھ آئے نہ آئے اس سے ساتھ اوپر سے ساتھ نیچے سے سارے جنت. بٹ جستا جو نفس اس کی زبان سے نکلے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی.
اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے جو نمازوں میں قرآن پڑھے, جو نکاحوں میں قرآن پڑھے, جو جنازوں میں قرآن پڑھے, جو عیدوں میں قرآن پڑھے, جو چالیسوں میں قرآن پڑھے, جو حج میں قرآن پڑھے, جو عیدوں میں قرآن پڑھے. مصطفیٰ نے قرآن کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دیا.
آج میرا میسج آپ کے نام یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. میں پہلے زور دینا بڑی بھاری چیز ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک اور بات, عربی سارے جانتے تھے لیکن رسول کریم علیہ السلام نے ایک اور کام کیا. حضور علیہ السلام نے ناقص استاد نہیں بٹھایا. اس بات کو غور سے سنو. یہ آج کا جو کمپیوٹر پر سلسلہ شروع ہو گیا نا, آگے زبر آ بے زبر با بازے بے ہیں, کاری کو خود آتا ہو یا نہ ہو وہ کہتا ہے فیس مل جائے امریکہ سے آسٹریلیا سے, اور وہ بھی لوگ پڑھے جا رہے ہیں کوئی صحیح. یاد رکھنا میرے حضور نے قرآن کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مستند استاد بٹھائے جن کو حضور نے سنت کی. اور احمد جان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی پڑھاتا نہیں تھا. میرا سوال, سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے؟ اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے؟ مجھ سے جواب پوچھئے. اگر دیکھتے ہو بڑی عمر کے لوگوں میں تو صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لو, اور اگر چھوٹی عمر کے لوگوں کو دیکھتے ہو تو مولا علی کو دیکھ لو.
حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم کی سند دی, خطاطی کی سند دی, قلم پکڑایا
اور کہا کہ گلی گلی بیٹھ جاؤ, ابو بکر تم بھی قرآن پڑھاؤ, علی تم بھی قرآن پڑھاؤ.
اچھا اب میں اس پر ایک مقصد کی بات کروں گا, لیکن اگلا حصہ پڑھتا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے خوب فضائل بیان کیے قرآن کے. آپ نے سنے نا, قرآن جو ہے شکر الحمدللہ. میں نے اعلان کیا تھا کہ جو آدمی میرے شاگردوں میں سے 500 آدمیوں کو دورہ تفسیر پڑھایا میں اس کو عمرہ کراؤں گا. الحمدللہ ایک بچہ صرف آ گیا اور
اللہ تعالیٰ قبول کر لے. چار سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھا اور آپ بھی پڑھا رہا ہوں, اور میں نے حافظ محمد قاسم صاحب کو کہا کہ جو بچہ آپ کا میں پال رہا ہوں چھوٹا سا سب, اس کی عمر 2.5 سال ہے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں دورہ حدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں
بچے کو خود ہی اصل میں قرآن پڑھوں اور میں خود قرآن مجید پڑھاؤں, اللہ مجھ سے کوئی بتائے. بھائی خاندانی کام تھوڑے تو چھوڑتے ہیں, معاف کرنا کوئی شخص پر ناراض نہ ہو جائے. میں اس دفعہ
جناب شاہ صاحب دیدانی شاہ صاحب ادھر میں گیا مروا تھا, ایک بندہ میں نے دیکھا کہ بڑے پیسے والا بندہ ہے, تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ لے کے قاضی کی جہمت کر رہا, وہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ بھلا کر اتنے پیسے ہیں تو پھر بھی ادھر آ کر کے تو کہنے لگا جی میرا خاندانی کام ہے, میں چھوڑ تھوڑے سے. وہ بھائی جس کا خاندانی کام جو ہو وہ چھوڑ سکتا ہے, تو یہ جو سادات ہیں نا جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے, قرآن پڑھانا ان کا خاندانی کام ہے.
قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا, قرآن مجید کی اشاعت کے لیے کوشش کرنا, قرآن مجید کو ایک ایک انسان کے دل تک پہنچانا,
ان کا خاندانی کام ہے. اسی لیے حضور نے جس وقت قرآن کے فضائل بیان کیے تو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا,
قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ کر
رحمت عالم علیہ السلام نے بیان کیا, فلاں خوشبو بے کتاب اللہ وسلم سیکھو بے, قرآن کو مضبوطی سے پکڑو, قرآن مجید کو لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو. تو مکان اور بیٹھی, پھر دوسری چیز رسول کریم علیہ السلام نے گری میرے گھر والے ایک دوسرے بطن میں رسول اللہ عت رکھی, میری اولاد ہے, میری اولاد ہے. حضور احمد عالم علیہ السلام نے ابھی کوئی صاحب کلام پڑھ رہے تھے, میرے دوست اس نے کہا کہ حضور کا خاندان رحمت عالم نے کہا کہ یہ کشتی ہے, لیکن بھولیے نا صرف کشتی نہیں کہا, صرف کشتی نہیں کہا, سفینہ نہیں کہا, صرف سفینہ نہیں کہا حضور رحمت عالم اسلام نے, حضور نے میں کس سفینہ تھے نوح کے سفینے کی طرح ہے. یا علماء بیان کرتے ہوئے شفقت فرمائے اور اس کا بھی اظہار فرمایا کریں کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناؤ رحمت عالم اسلام نے کہ نوح کی کشتی کی طرح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کشتی جو ہے نا سفینہ اس کا شور نہیں ہوتا کہ کنارے میں لگائے گی یا نہیں, تو جو سفینہ ہے نوح تھا, قرآن کہتا ہے وہ کنارے لگا تھا, اور حضور نے کہا کہ میری آل بیت کے کشتی میں بیٹھے گئے تو یہ نہ سوچنا کنارے نہیں لگو گے, سارے کنارے لگو گے.
یہ منزل پر پہنچانے والے ہیں, یہ راستے میں چھوڑنے والے نہیں ہیں.
اچھا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میں خاص کر کے ہم اجتماعات میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی بھی سطح تک کوئی شخص میری گفتگو سننے آئے تو اس کے دل آزادی ہو, بچاتا ہوں تاکہ دل اس کا بچ جائے, تکلیف نہ اس کا اذیت نہ پہنچے. لیکن میں اتنا تو ضرور کہوں گا کہ کچھ آ والے کچھ واہ والے کچھ آہ والے ہیں کچھ واہ والے, تو جو کشتی میں اگر آہ آہ آپ کرتے نہیں لیکن کشتی میں نہ بیٹھیں گے تو بچے آہ آہ کیا فائدہ دے گی, آپ سوار بھی ہوں
تاکہ منزل پر پہنچے. تو یہ جو واہ واہ والے ہیں یہ بھی دور ہی بیٹھے واہ واہ نہ کریں, ذرا اس کشتی میں بیٹھیں گے,
آ والے بھی بیٹھیں گے اور واہ والے بھی بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ علی مولا امام ہے, حسن ہمارا امام ہے, حسین ہمارا امام ہے.
تو حسن اور حسین تو میں راہ میں نہیں چھوڑیں گے, حضور کے قدموں میں جا پہنچائیں گے.
ایک اور بات ذہن سے آ گئی ہے تمہیں بتا دوں, جیسے کشتی کا وہاں کا کام اگلے دن میں نے سراج المحاجا کی تفسیر لکھی تھی, اللہ نے توفیق دے دی, تو اس پر میں نے سورج کی حرکتوں پر بحث کی کہ سورج کی حرکت ایک نہیں ہے, اس کے اندر تین حرکتیں ہیں. اچھا چلو اب میں مشکل مسئلہ نہ چھیڑوں گی لیکن دیکھنے میں سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ جہاز کے اندر بیٹھے نا, تو اگر آپ جہاز کے دم سے جہاز کے اگلے حصے میں آئے تو آپ سیدھے صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے, لیکن جہاز جو ہے آپ اس طرح چل رہے ہیں, جہاز جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف ناروے جا رہا ہے, ایک منزل جہاز کی ہے, ایک منزل آپ کی ہے, اور ایک وہ زمین کے گرتا کے زمین پر ہی چل رہا ہے, زمین کہیں اور بھی پھر رہی ہے اور پھر سورج کہیں اور پھر رہا ہے. تو پہلے سونے لیکن کشتی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کی اپنی حرکت جو ہے وہ سمجھو ختم ہی ہو گئی, جدھر کشتی جائے گی ادھر ہی آپ جائیں گے. تو
اگر اس میں سے آپ یار چھلانگ لگائیں اور نیچے اتر آئیں اور نیچے اتریں گے تو سمندر میں غرق ہوں گے, اور اگر پھٹا توڑیں گے تو گستاخ ہوں گے, دیوانے کہلائیں گے, اور اگر چپ ہو کے کہیں گے کشتی ٹوٹی پہ چھوڑی ہے, لنگر اٹھا دیے ہیں, تو جدھر کشتی جائے گی ادھر تم جاؤ گے, جدھر حسن جائیں گے ادھر تم جاؤ گے.
ہاں جی, تو میں نے کہا جدھر کشتی جائے گی تم ادھر جاؤ گے, جدھر میرے حسن جائیں گے ادھر تم جاؤ گے. اور اس نے کشتی اسی لیے کہا نا بیٹھو بھی یا دور دور سے کہو یہ کشتی ہے جی, یہ کشتی ہے جی, یہ کشتی ہے جی, یہ کشتی ہے جی. اپنا عملی رشتہ گھرانہ رسول کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا. حدیث کا پیغام تو یہی ہے. اچھا میرے پیارے, ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ویسے توبا استغفار, میرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ہونا والا تسب الذین یسبون, وہ لوگ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم, جس وقت تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو اس کو کہو کہ تمہاری شر پر اللہ کی لعنت ہو. صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے, لیکن ایک بار رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ یہ اصحابی کن نجوم, یہ ستاروں کی طرح ہے, یہ کاف تشبیہ کا ہے, اور تشبیہ جو ہے وہ صرف کسی ایک علاقے میں ہوتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جناب مشتاق صاحب یہ تو شیر ہے, تو شیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی چار ٹانگیں ہیں یا یہ ہیں, شیر ہونے کا مطلب ہے بادری میں صرف شیر ہیں. تو رحمت عالم علیہ السلام نے صحابہ کو دس قادی کا نجوم وہ ستاروں کی طرح ہیں, علاقہ ایک. اور یہ رحمت عالم علیہ السلام نے مجھے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کشتی ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے, آج کل تو ستاروں کو کوئی نہیں دیکھتے چلتی کشتیاں. آج کل تو کشتیاں جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کے نہیں چلتی کوئیں. آج کل تو جہاز بھی چلتے ہیں, کمپیوٹر کا بٹن دبا دیتے ہیں, جہاز مندر کی طرف برام برام جا رہا ہوتا ہے, کشتیاں جہاز جا رہے ہوتے ہیں, وہ باہر ہی نہیں نکل کے دیکھتے کہ ستارہ کہاں ہے اور منزل کدھر کدھر چلی جائے گی. میں نے ایک جواب تو دیا کہ وہ سونے جس میں سورج نظر آتے ہوئے اس میں ستارے بھی نظر کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہا. میں نے کہا کہ سب سورج بلو ہوتا ہے نا تو ستارے اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اور کشتیاں جو ہیں وہ آؤ بتاؤں, میرے حضور نے سفینہ اسی لیے کہا تھا کہ ان کو ستارے کہا تھا, تو میرے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا تھا کہ میرے صحابہ تو صرف 100 سال تک ہوں گے یا 110 سال تک ہوں گے, اس کے بعد پھر میری امت کا رکھوالا کون ہوگا, قیامت تک ان کا کمفرٹر کون ہوگا, ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا جو ہر زمانے میں ان کا قبلہ ٹھیک رکھے. تو رحمت عالم علیہ السلام نے بنا کے جس طرح اپنے قبیلے کو نوح چلاتا تھا, آل بیت کے قبیلے کو میں محمد چلا ہوگا, زمانہ جو بھی ہو اور آگے محمد جو ہے وہ تمہیں کنارے پر پہنچا دیں گے. قدر سامعین, آپ تو والا تاج دار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن یہ مانا نہیں سیاح چھوٹے ہو گئے, 110 تک رہے تو پھر ان کا مقام میں کمی آ گئی. بڑے ہیں ابو بکر صدیق, بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں, حضرت عثمان ابن عفان عظیم ہیں عظیم ہیں عظیم ہیں, مارا علی عظیم ہے عظیم ہے عظیم ہے, لیکن اگر رضا غلام قادیانی پیدا ہو جائے تو ابو بکر کا تو زمانہ گزر گیا, مصطفیٰ نے کہا یہ تو گزر گئے, میرا میر علی جو ہے تو قادیانی کو گردن سے پکڑ لے گا. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کتنا مزیدار ہے, کتنا مزیدار جملہ ہے, میرا نہیں حضور کا, میرا نہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں, یہ قرآن اور یہ میری حضرت اور میری آل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے, دونوں جدا نہیں ہوں گے, دونوں جدا نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ کیا ہر زمانے میں اور میں نہیں جدا ہوں گے, اگر کربلا بھی ہوا تو یزید کہے گا شہید ہو گیا اور حسین کے سر سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی,
اور سارے حسین سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی. مولا یہ راز کیا ہے؟
فرمایا میرے محبوب نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ دونوں الگ الگ ہوں گے. اخروٹ کا چھلکا اتارا جا سکتا ہے, خربوزے کا چھلکا اتارا جا سکتا ہے, جناب جناب بادام کو توڑا جا سکتا ہے, گری کو الگ کیا جا سکتا ہے, قبر کو الگ کیا جا سکتا ہے, یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک کہ گلابوں کی پتیاں بکھیری جا سکتی ہیں, ان میں سے رس نچوڑا جا سکتا ہے, لیکن میں مصطفیٰ نے کہا میری اولاد کو قرآن سے نہیں جدا دیا جا سکتا ہے. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک دونوں حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے, جب تک دونوں, جب تک دونوں. ایک بات میں کہنے لگا ہوں, ویسے احتیاط میں کرتا ہوں, الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں بے احتیاطی سے کوئی بات نہیں کرتا. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, سردار آگے ہوتا ہے اور اس کا تابے دار پیچھے ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. میرے حضور نے کہا کہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عورت جتنی بھی بڑی ہوگی جب جنت میں داخل ہوگی آگے فاطمہ ہوں گی پیچھے عورت ہوگی.
اے حیا رکھنے والی عورت, اے عزت رکھنے والی عورت, اے علم رکھنے والی عورت, اے عرفان رکھنے والی عورت, اے نام رکھنے والی عورت, اے تقوی رکھنے والی عورت, اب اپنے تقوی پر مان نہ کرنا، میرے مصطفیٰ نے کہا تو جو بھی ہے میری فاطمہ کے پیچھے پیچھے ہے،
آگے آگے نہیں ہو سکتے ہو. ویسے لوگ ہیں
کیا ان کا نظام بھی بابا تھا، بی بی چکی پیس رہی ہیں قرآن پر اور علی گھوڑا دوڑا رہے ہیں قرآن پر اور گھوڑے پر پاؤں رکھ رہے ہیں جی میں نے الحمد سے من ناز تک پڑھ لیا ہے، چکی گھما رہے ہیں بی بی کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اے بی بی اے علی یہ راز کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ حسین کو دیکھتا ہوں، حسین کی شہادت کے بعد بھی سر سے قرآن کی آواز آتی ہے، اور رات کو جس وقت لوگ سو جاتے ہیں تو میدان کربلا میں خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، اور مجاہد میدان میں جاتے ہیں تو بیویاں قرآن پڑھ رہی ہیں. اے مولا راز کیا ہے؟ تو میں راز یہ ان کو قرآن سے جدائی نہیں کیا جا سکتا. رسول کریم علیہ تحیت و سلا اللہ اللہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. حضور میں تمہیں اللہ اللہ یاد کرتا ہوں، اپنی اہل بیت اپنی عطرت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرو، خوف کرو، زبان قیدیوں کی طرح استعمال نہ کرو، مولانا فتوے کو سنبھال کرو، سنبھال کرو، بہت ہی سنبھال کرو. میں مسئلے پر بحث نہیں کرتا لیکن ان دنوں میں نے صدر المدرسین فخر العلماء مولانا عطا محمد صاحب قندیالوی علیہ رحمہ کی کتاب پڑھی ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا، اس کے دیواجے میں دو لائنیں مجھے بڑی پسند آئی ہیں. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں حضور سے ڈرتا ہوں، میں حضور کو کیا منہ بتاؤں. سو میں اس مسئلے میں میں نے پرواہ نہیں کی ہے، میں نے اکابر کی مخالفت کر دی ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرا ہوں. مولانا عطا محمد بدیالوی نے دراصل سن لیا تھا کہ حضور نے اللہ وذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں. اچھا یہ واہ واہ معاملہ، واہ واہ معاملہ. مولانا کبھی اس پر غور کریں، یہ اذکر سکارا سے ہو تو یہ باب تفیل ہے، اور اگر باب تفیل ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں. مجھے میرے استاد حضرت محبوب زادہ قاضی محمد صلی اللہ کا خانی یاد ہے، اللہ کی صحبت پر رحمت برسا ہے، انہوں نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے بڑے خوبصورت الفاظ فرمایا، یہ باب تفیل ہے اور باب تفیل میں ٹکڑے 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 کا مفہوم پایا جاتا ہے. معنی یہ ہے قتل، اس نے فلاں کو قتل کیا، معنی یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک ایک ٹکڑا کر کے اس کو قتل کر دیا. فلاں نصر، اس نے مدد کی اور ایک ایک چیز نے مدد کی. حمدا، اس نے حمد بیان کی اور ایک 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 چیز کے بعد دوسری چیز میں حمد بیان کی. فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، حضور نے فرمایا میں صرف تمہیں حسن اور حسین کے بارے میں خدا نہیں یاد کراتا، قیامت تک میری اولاد میں میرے جتنے بھی بچڑے آ رہے ہیں ہر بچڑے کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، اللہ یاد کراتا ہوں. کہیں گستاخ نہ ہو جاؤ، کہیں بے لگام نہ ہو جاؤ، کہیں اپنے درد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، کہیں اپنے نفس کے غبارے کو پھٹا نہ بیٹھو، کہیں احتیاط نہ کر بیٹھو. احتیاط کرنا یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کی رگوں میں میں محمد کا خون جاری ہے. اذکرکم اللہ، اور یا پھر اس کا معنی یہ ہے، اس کو پلٹا دیکھو کہ میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں اپنی اولاد کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں. تم کیا 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 تم بلاؤ گے؟ کیا اس بات کو بلاؤ گے کہ جتنے آگے بیٹھے ہیں وہ حضور کے گھر والے ہیں، حضور کسی کے بابا لگتے ہیں، کسی کے نانا لگتے ہیں، کسی کے جد لگتے ہیں، اور کسی کے پیشوا لگتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کرا دیا ہے، میں کیا کر تمہیں علاج کراؤں؟ اللہ اکبر، حضرت امام حسین نے اس وقت شہادت پا لی تھی تو بی بی زینب نے للکار کر کے یزید کو یہی کہا تھا، کیا تم اس بات کو بھی بھول گئے کہ حسین اس کا نواسا تھا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو بیٹا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو؟
یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان، یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مسجد نصیب کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تم محرم کی علاج نصیب کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں عقیدے والا بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ پھر تم نے توفیق دی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہاتھ پھیلانے کی سعادت دی، اے اللہ اتنے کرم کیے ہیں جو کرم یہ بھی فرما والے دعا قبول فرما، اللہ کرم یہ بھی فرما والے دعا قبول، اللہ کریم جس جس کا دل کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے دونوں سے، لال شکر ہوتا ہے اس سے، یا اللہ والا کرم کرنا فضل فرمانا، یا اللہ کرم فرمانا، ہمارے دلوں کو یاد رکھا اپنے سے کر کے روشنی، اللہ کریم ان سارے ساتھیوں میں سے کوئی مجھ سے دور بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجھ سے قریب بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی رفتار کو بھی دور جانے والا ہے، یا اللہ ان کے دل کی رفتار کو سوچ میرے مولا ہے سب کے میرے سمے دل تیرے ہاتھ میں، یا اللہ کرم کر ہمارے دل میں ایمان پختہ کر، یا اللہ 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 ایمان کے فکروں سے بچانا، یا اللہ ایمان پختہ کر، سب کو مضبوط مسلمان بنا رہا ہے، اللہ سب کو مضبوط مسلمان بنا رہا ہے، اللہ جو اندر سے دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے ختم ہو چکے ہیں، میرے مولا کرم کر اپنے نام سے پھر ان کو مضبوط کر رہا ہے، اللہ اپنے نام سے پھر ان کو مضبوط کر رہا ہے، اللہ اپنے نام سے پھر مضبوط کر رہا ہے، اللہ اپنے نام کی قوت سے مضبوط کر رہا ہے،
اپنے نام سے آباد فرما، اے سن کے ان کو نرم فرما یا جو وطل ودین یا قرم الاکرمین یا رکم الرائمین یا دلیل المتغیرین.
خاص دعا کی آپ کی خدمت میں میری گزارش ہے, آپ میرے لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ محتاج کسی کا نہ ہو, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ ہو, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, اللہ تعالیٰ اپنے نام کے چرچے کرنے والا بھی پاک سرگرم نام کے چرچوں کی توفیق دے رہے ہیں, اللہ پاک دنیا میں اپنا کندھا بڑھا رہے ہیں, اپنا کارو سرکر کا طاقت بڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں اسلام کا طاقت بنا کر اللہ کریم سب کو میں تیرے والے کرتا ہوں, میرے کریم اپنے رحمت کے سہمان میں سب کو نصیب فرما, اے اللہ اپنے ابھی پاک سرکار کی حضوری سب کو نصیب فرما, اے اللہ اپنے ابھی پاک سرکار کی حضوری سب کو نصیب فرما, اے اللہ پتھروں سے بچا لے, اے اللہ چکروں سے بچا لے, اے اللہ دیا تاری سے بچا لے, اے اللہ دنیا پرستی سے بچا لے, اے اللہ تسنوں سے بچا لے,
پڑھنے والے ہوں میرے مولا, تیرے نام
دینے والے ہوں
نظر سے ہمارے گناہوں کو پاک فرما دے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، اے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، موت کے وقت راحت نصیب فرمانا اور اسات کے وقت معاف فرما دینا، 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 اور موت کا وقت ہے جو شہادت کا کلمہ نصیب فرمانا، اور آنکھوں کے سامنے جمال رسول کو میرا معاف کر دینا، میرے مولا حضور کو دیکھتے رہیں گے اور موت کا وقت آسان ہو جائے گا،
اللہ تعالیٰ ان سب کو نسبتوں کا رنگ دے گا، ختم کروائے گا شفا اللہ، دین والوں کو مضبوط فرمایا اللہ، دین والوں کو مضبوط فرمایا، والوں کو مضبوط فرمایا، نسبت والوں کو مضبوط فرمایا، مصطفیٰ والوں کو مضبوط فرمایا، ہر قید والوں کو مضبوط فرمایا، صحابہ والوں کو مضبوط فرمایا،
چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر سے شروع کی تھی دعا کرو اللہ تقریر چاہے تو سارا رکھنا ممتے میں نہ چلے گئے
سولا